एक दाना समझ सकता है। इस पेशगोई की रूह तो यही मुमासलत है। फिर अगर ये मुमासलत उमूर मशहूदा मासूसा में से ना हो और मुखालिफ की नज़र में एक अमर साबित शुदा और बदीहियात और मुसल्लमात के रंग में ना हो तो क्यों कर ऐसा बेहुदा दावा, एक तालिब हक के हिदायत पाने के लिए रहबर हो सकता है। इसमें क्या शक है कि यसू का मुनजी होना ईसाइयों का सिर्फ एक दावा है जिसको वो दलाइल अकलिया के रूह से साबित नहीं कर सके और ना बदीहियात के रंग में दिखला सके। और पूछ कर देख लो कि वो लोग ईसाइत और दूसरी कौमों में कोई माबहिल इम्तियाज दिखला नहीं सकते, जिससे मालूम हो कि सिर्फ ये कौम नजात याफ्ता और दूसरे सब लोग नजात से महरूम हैं। बल्कि साबित तो ये है कि ये कौम रूहानियत और फुजूज समावी और नजात की रूहानी अलामात और बरकात से बिल्कुल बेबहरा है। फिर मुमासलत क्यों कर और किस सूरत से साबित हो? मुमासलत तो उमूर बदीहिया और मासूसा और मशहूदा में होनी चाहिए ता लोग उसको यकीनी तौर पर शनाख्त करके उससे शख्स मसील को शनाख्त करें। क्या अगर आज एक शख्स मसील मूसा होने का दावा करे और मुमासलत ये पेश करे कि मैं रूहानी तौर पर कौम का मुनजी हूँ और नजात देने की कोई मासूस और मशहूर अलामत न दिखलावे तो क्या ईसाई साहिबान उसको कबूल कर लेंगे कि दर हकीकत यही मसील मूसा है? सच्चा फैसला और ईमान का फैसला और इंसाफ का फैसला यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसील मूसा हरगिज नहीं है और खारजी वाक़ियात का नमूना कोई उन्होंने ऐसा नहीं दिखलाया जिससे मोमिनों की नजात दही और कुफ्फार की सजा दही में हज़रत मूसा से उनकी मुशाबहत साबित हो। बल्कि बरक्स इसके उनके वक्त में मोमिनों को सख्त तकालीफ पहुँची। नोट, अगर ईसाइयों का ये ख्याल हो कि यसू ने रूहानी तौर पर लोगों को गुनाहों से नफरत दिलाई तो इस बात में यसू की कुछ खसूसियत नहीं। तमाम नबी इसी गर्ज से आया करते हैं कि हतलबुसा लोगों की अखलाकी और अमली और एतिकादी हालत की इसलाह करें और उनकी कोशिशों के असर भी ज़रूर होते हैं। और अगर ये दावा है कि गुनाहों की सज़ा सिर्फ यसू के ज़रिए से टली तो इस पर कोई दलील नहीं। जिन तकालीफ से खुद हज़रत ईसा भी बाहर ना रहे, बस हम ईमान को ज़ाया करेंगे और खुदा तआला के नज़दीक खाइन ठहरेंगे अगर हम ये इकरार न करें कि वो मसील जिसका तौरात किताब इस्तिस्ना में ज़िक्र है वो वही नबी मुअय्यद इलाही है जो माँ अपनी जमात के 13 बरस बराबर दुख उठाकर और हर एक किस्म की तकलीफ़ देकर आखिर माँ अपनी जमात के भागा और उसका ताकुब किया गया। आखिर बदर की लड़ाई में चंद घंटों में फैसला होकर अबू जहल और उसका लश्कर तलवार की धार से ऐसे ही मारे गए जैसा कि दरियाए नील की धार से फिरौन और उसके लश्कर का काम तमाम किया गया। देखो कैसी सफाई और कैसे मशहूद और मासूस तौर पर ये दोनों वाक़यात मिस्र और मक्का और दरियाए नील और बदर के आपस में मुमासलत रखते हैं। गर्ज जबकि ये साबित हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत मसील मूसा हैं तो तकमील मुमासलत का ये तकाजा था कि उनके पैरों और खुलफा में भी मुमासलत हो। और ये बात ज़रूरी थी कि जैसा कि मूसा और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अशद और अकमल मुशाबहत मोमिनों के नजात देने और काफिरों को अजाब देने के बारे में पाई गई, इन दोनों बुजुर्ग नबियों के आखिरी खलीफों में भी कोई मुशाबहत बहम पाई जाए। तो जब हम सोचते हैं तो जैसा कि अभी मैंने बयान किया है न सिर्फ एक मुशाबहत बल्कि कई मुशाबहतें साबित होती हैं जो मुझ में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में पाई जाती। नोट, असल हकीकत यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में मबूस हुए हैं उस ज़माने में सल्तनत की तरफ से कोई मज़हबी सख्ती नहीं थी, बहने ही अंग्रेज़ी सल्तनत की तरह हर एक को आज़ादी दी गई थी। सल्तनत रूमिया हरगिज़ तलवार के साथ अपने मज़हब को नहीं फैलाती थी जैसा कि आजकल सल्तनत बरतानिया है। हाँ, रूमी गवर्नमेंट में बवायस आम आज़ादी और यूनानी फ़लसफ़े के फैलने के मजहबी तकवा और तहारत बहुत कम हो गई थी, یونانی فلسفے کی تعلیم نے لوگوں کو قریب قریب دہیے کے بنا دیا تھا، تو اس وقت ایسے نبی کی ضرورت نہ تھی جو تلوار کے ساتھ آتا، جیسا کہ اب ضرورت نہیں، کیونکہ مقابل پر مذہب کے لیے تلوار اٹھانے والا نہ تھا۔ اس لیے خدا نے ایک نبی جس کا نام عیسیٰ تھا معاذ روح القدس کی برکت کے ساتھ بھیجا، تا دلوں کو روحانی تاثیر سے خدا تعالیٰ کی طرف پھیرے اور دوبارہ خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے۔ اور مقدر تھا کہ اسی طرح مسیح موسیٰ کے سلسلے کے آخر میں روحانی طاقت کے ساتھ ایک شخص آئے گا جو اس سلسلے کا مسیح موعود ہوگا، کیونکہ وہ بھی نہ لڑے گا نہ تلوار نکالے گا اور محض روحانی طاقت سے سچائی کو پھیلائے گا، کیونکہ وہ سلطنت بھی امن اور آزادی کی سلطنت ہوگی اور اسی قسم کا روحانی فساد ہوگا جو رومی سلطنت کے وقت میں تھا۔ اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ برگزیدہ انسان جس کا یہودیوں کو توریت میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ ان کے زوال سلطنت کے وقت میں ظاہر ہوگا اور وہ سلسلہ خلافت موسویہ کا آخری خلیفہ ہوگا، جیسا ہی وہ انسان جس کا قرآن شریف اور حدیثوں میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں غلبہ صلیب کے وقت ظاہر ہوگا، ان دونوں انسانوں کا مسیح کیوں نام رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل مسیح اس صدیق کو کہتے ہیں جس کے مسا یعنی چھونے میں خدا نے برکت رکھی ہو اور اس کے انفاس اور واز اور کلام زندگی بخش ہوں، اور پھر یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ اس نبی پر اطلاق پا گیا جس نے جنگ نہ کیا اور محض روحانی برکت سے اصلاح خلائق کی۔ اور اس کے مقابل پر مسیح اس موعود دجال کو بھی کہتے ہیں جس کی خبیث طاقت اور تاثیر سے آفات اور دہریت اور بے ایمانی پیدا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ سچائی کے نابود کرنے کے لیے کوئی اور جابرانہ وسائل استعمال کرے، صرف اس کی توجہ باطنی یا تقریر یا تحریر یا مخالطت سے، محض شیطانی روح کی تاثیر سے نیکی اور محبت الہی ٹھنڈی ہوتی چلی جائے اور بدکاری، شراب خوری، درو گوئی، عباہت، دنیا پرستی، مکر، ظلم، تعدی، قحط اور وبا پھیلے۔ یہی معنی ہیں جو لسان العرب وغیرہ اعلیٰ درجے کی لغت کی کتابوں سے ان کے بیان کو یکجائی نظر سے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی معنی ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں القا کیے ہیں۔ اور اگرچہ دوسرے انبیاء بھی مسیحیت کی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں، مگر جس نبی نے ایسا زمانہ پایا اور جہاد وغیرہ وسائل کو اس نے استعمال نہ کیا اور صرف دعا اور روحانی طاقت سے کام لیا، اس کا بالخصوصیت یہ نام ہے۔ تو ایسا مسیح اعلیٰ درجے کا بنی اسرائیل میں صرف ایک ہی گزرا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1400 برس بعد تشریف لائے اور سلسلہ خلافت موسویہ کے آخری خلیفہ ٹھہرے اور بموجب توریت کی پیشگوئی اور قرآن شریف کی پیشگوئی کے خدا تعالیٰ کو منظور ہوا جو اسی کی مانند سلسلہ خلافت محمدیہ کے اخیر پر ایک مسیح پیدا کرے۔ تو اس نے اسی مدت کی مانند اس مسیح کو بھی 14ویں صدی کے سر پر پیدا کیا، اور پہلے مسیح کی طرح دوسرے مسیح کی نسبت بھی احادیث صحیحہ میں حضرت سید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی گئی کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب قرآن آسمان پر اٹھ جائے گا، یعنی لوگ طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوں گے اور اکثر روز جزا کی نسبت نہایت ضعیف الاعتقاد اور دہریہ کی طرح ہو جائیں گے، اور اپنی کلام اور معجزات اور نشانوں اور روحانی طاقت سے دوبارہ ان میں ایمان قائم کرے گا اور شبہات سے نجات دے گا، اور اپنے آسمانی حربے سے بغیر کسی ظاہری جہاد کے مسیح الدجال کی رونق کو مٹا دے گا، اور روح القدس کی پاک تاثیریں بغیر وسیلہ ہاتھوں کے دنیا میں پھیلیں گی، اور حق بینی کی ٹھنڈی ہوا دلوں پر چلے گی، اور سلوکاری اور امن اور بنی نو کی محبت کے ساتھ ایک بھاری تبدیلی ظہور میں آئے گی، اور شیطان شکست کھائے گا اور روح القدس غالب ہوگا۔ اس آخری زمانے کے لیے بہت سے نبیوں نے پیش گوئی کی ہے، مگر افسوس کہ ہمارے نادان مولویوں نے جہاد کا مسئلہ خانہ خواہش میں گھسیٹ دیا۔ خدا تعالیٰ کے پاک نبی کا ہرگز یہ منشا نہ تھا۔ یاد رہے کہ اگر کوئی جہاد کرے تو وہ مسیح موعود ہی نہیں، بلکہ تریاقی ہوا کا زہریلی ہوا سے ایک روحانی جنگ ہوگا، آخر تریاقی ہوا فتح پائے گی، اور مسیح موعود صرف اس جنگ روحانی کی تحریک کے لیے آیا، ضرور نہیں کہ اس کے روبرو ہی اس کی تکمیل بھی ہو، بلکہ یہ تخم جو زمین میں بویا گیا آہستہ آہستہ نشو و نما پائے گا، یہاں تک کہ خدا کے پاک وعدوں کے موافق ایک دن یہ ایک بڑا درخت ہو جائے گا اور تمام سچائی کے بھوکے اور پیاسے اس کے سائے کے نیچے آرام کریں گے۔ دلوں سے باطل کی محبت اٹھ جائے گی، پورا باطل مر جائے گا اور ہر ایک سینے میں سچائی کی روح پیدا ہوگی۔ اس روز وہ سب نوشتے پورے ہو جائیں گے جن میں لکھا ہے کہ زمین سمندر کی طرح سچائی سے بھر جائے گی۔ دو، شاید وہ ست یگ جس کی ہندو انتظار کرتے ہیں وہ بھی اسی زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ مگر یہ سب کچھ جیسا کہ سنت اللہ ہے تدریجاً ہوگا۔ اس تدریجی ترقی کے لیے مسیح موعود کا زندہ ہونا ضروری نہیں بلکہ خدا کا زندہ ہونا کافی ہوگا۔ یہی خدا تعالیٰ کی قدیم سنت ہے اور الہی سنتوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بس ایسا آدمی سخت جاہل ہوگا کہ جو مسیح موعود کی وفات کے وقت اعتراض کرے کہ وہ کیا کر گیا، کیونکہ اگرچہ یک دفع نہیں مگر انجام کار وہ تمام بیج جو مسیح موعود نے بویا تدریجی طور پر بڑھنا شروع کرے گا اور دلوں کو اپنی طرف کھینچے گا، یہاں تک کہ ایک دائرے کی طرح دنیا میں پھیل جائے گا۔ وہ وقت اور گھڑی خدا تعالیٰ کے علم میں ہے جب یہ اکمل اور اتم تبدیلی ظہور میں آئے گی۔ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ دجالیت بھی یک دفعہ زمین میں نہیں پھیلی بلکہ اس کا بیج آہستہ آہستہ بڑھتا اور پھولتا گیا، ایسا ہی آہستہ آہستہ سچائی کی طرف دنیا اپنی کروٹ بدلے گی۔ تماشا بینوں کی طرح یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ یک دفعہ دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی، بلکہ جس طرح پر کھیت اور درخت بڑھتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ یاد رہے کہ جس مسیح یعنی روحانی برکات والے کی مسلمانوں کو آخری زمانے میں بشارت دی گئی ہے اسی کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دجال موعود کو قتل کرے گا، لیکن یہ قتل تلوار یا بندوق سے نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دجالی بدعات اس کے زمانے میں نابود ہو جائیں گی۔ حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے، کہ جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گا اس گروہ کا نام بھی استعارے کے طور پر دجال رکھا گیا، کیونکہ وہ اس کے اعضاء کی طرح ہے۔ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق اللہ، المومن 58، یعنی انسانوں کی صنعتوں سے خدا کی صنعتیں بہت بڑی ہیں۔ یہ اشارہ ان انسانوں کی طرف ہے جن کی نسبت لکھا گیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں بڑی بڑی صنعتیں ایجاد کریں گے اور خدائی کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ انسانوں سے مراد دجال ہے، اور یہ قول دلیل اس بات پر ہے کہ دجال موعود ایک شخص نہیں ہے، ورنہ ناس کا نام اس پر اطلاق نہ پاتا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ناس کا لفظ صرف گروہ پر بولا جاتا ہے، تو جو گروہ شیطان کے وساوش کے نیچے چلتا ہے وہ دجال کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف کی اس ترتیب کا اشارہ ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا گیا، الفاتحہ 2، اور اس آیت پر ختم کیا گیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الناس کے وساط۔ بس لفظ ناس سے مراد اس جگہ بھی دجال ہے۔ محاصل اس صورت کا یہ ہے کہ تم دجال کے فتنے سے خدا تعالیٰ کی پناہ پکڑو۔ اس صورت سے پہلے سورہ اخلاص ہے جو عیسائیت کے اصول کے رد میں ہے، بعد اس کے سورہ فلق ہے جو ایک تاریخ زمانے اور عورتوں کی مکاری کی خبر دے رہی ہے، اور پھر آخر ایسے گروہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو شیطان کے زیر سایہ چلتا ہے۔ اس ترتیب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی گروہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں شیطان کہا ہے، اور آخر میں اس گروہ کے ذکر سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں اس گروہ کا غلبہ ہوگا جس کے ساتھ نفاسات فی العقد ہوں گی، یعنی ایسی عیسائی عورتیں جو گھروں میں پھر کر کوشش کریں گی کہ عورتوں کو خامدوں سے علیحدہ کریں اور عقد نکاح کو توڑیں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے یہ تینوں صورتیں قرآن شریف کی دجالی زمانے کی خبر دے رہی ہیں، اور حکم ہے کہ اس زمانے سے خدا کی پناہ مانگو تا اس شر سے محفوظ رہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شرور صرف آسمانی انوار اور برکات سے دور ہوں گے جن کو آسمانی مسیح اپنے ساتھ لائے گا۔